الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کمن زانت بہل اصول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آیا کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے یہ اس جمعہ المبارک جو گزرا ہے اس سے پہلے اس موضوع پر گزارشات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی تو ہماری بات وقت کی قلت کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی تو پھر عرض کی تھی کہ بقیہ حصہ جو ہے یہ اگلے جمعۃ المبارک پر عرض کروں گا لیکن جو گزشتہ جمعۃ المبارک ہے اس میں ہمارے ملک میں جو احتجاجی پہلو شان رسالت میں گستاخی کے حوالے سے ہے اور یہ جو گستاخیاں تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں یہ موضوع تھا اس پر گزارشات پیش کی تو یہ آیہ کریمہ میں قرآن کریم ہے کلام ذاتی ہے جہاں جس جگہ کی کوئی ذرے کی سمجھ نصیب ہو جائے وہ کمال ہے تو ہر جگہ کا ایک اپنا حساب ہے اللہ کریم ہمیں وہ سمجھ عطا فرمائے اور وہ سمجھ جو ہمیں معمولات زندگی میں اس سمجھ کے تحت اور مطابق لے آئے وہ عطا فرمائے اس آیہ کریمہ میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا موازنہ ہے کہ جو حق کو حاصل کر رہا ہے حق کو سمجھ رہا ہے جسے حق نصیب ہوا ہے وہ اور جو حق سے تجاوز میں ہے اپنی پسند میں ہے اس کے متعلق فرمایا وہ بھلا وہ شخص یہ جانتا ہے کہ آپ پر جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا حق ہے وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے صاحب بصیرت کی بصیرت کو ظاہری بصارت پر بھی فوقیت نصیب ہوتی ہے جب وہ حق کو پہچان لیتا ہے نظر میں ظاہر میں بندہ دیکھتا ہے اور اس دیکھنے کو کل دیکھنا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ خصوصی حصے جو تفکر کے ہیں جو فکر کے ہیں جو اس مخلوق کو افضل الخلق کرتے ہیں وہ ماز یہ ظاہراً دیکھنا نہیں ہے وہ بصیرت ہے جو شعور سے بروئے کار لائی جاتی ہے اور یہ وہ حصہ ہے جہاں ذات کو ہٹانا پڑتا ہے اور جب تک کوئی اپنی ذات یا انا کو رکھتا ہے تو اس کی صورت اندھے پن کی ہوتی ہے اور یہ اندھا پن اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جسے اللہ نے یہ توفیق بخشی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جو کچھ آپ پر نازل ہوا اسے حق اور سچ سمجھا اسے عمل میں لایا وہ برابر نہیں ہو سکتا اس کے کہ جس نے انکار کیا اور یہاں انکار کرنے والے کو اور اس انکار کی کیفیت کو اللہ جل شانہ نے اندھا پن ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب بے شک نصیحت تو عقل مند لوگ ہی قبول کرتے ہیں دنیا کے معاملات میں عقل مندی حصول دنیا ہے اور جب دین اسلام دنیا کی حقیقت بیان فرماتا ہے تو یہ چند لمحوں کی ہے عارضی ہے فانی ہے اور اسی بات کو اسی حق کو کوئی بھی فرد اپنی زندگی کے حصوں میں دیکھ لے اپنی زندگی کے ماہ و سال میں دیکھ لے اپنے گزرتے لمحات میں دیکھ لے اپنے وجود میں دیکھ لے اپنی سوچ اور وجودی استعداد میں دیکھ لے بتدریج وہ شہادتیں دیے چلے جا رہے ہیں کہ یہ جہان فانی ہے اور اس میں فنا ہے کل من علیہا فان کی شہادت بندے کا وجود خود اس کو دے رہا ہو حالات اس کو بتا رہے ہوتے ہیں شب و روز اسے بتا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کریم نے جسے یہ حق نصیب ہوا عقل مند اسے ارشاد فرمایا یہ کون سی عقل ہے عارضی طور پر دولت جمع کی گئی جو ہے اسے سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، یا دار دنیا کی قوت اور طاقت ہے اسے سمجھ لیا جائے، کیونکہ اس دنیا میں ایسا ہو گزرا ہے کہ بڑے بڑے ناموں والے لوگ جب فوت ہوئے تو ان کے مدفن میں ان کے خدام بھی، ان کی کنیزیں بھی، ان کے وہ ہیرے اور جواہرات کے جو خزانے ان کے تھے وہ ان کے ساتھ دفن کیے. پھر یہی دنیا، اسی دنیا میں یہ شہادت ملتی ہے کہ ان ہڈیوں کو لوگ ٹھوکریں مارتے پھرے اور وہاں سے خزانے نکالتے پھرے. تو وہ جو دنیا سے چلا گیا اس جانے والے کو اس دنیا کی دولت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، اس کے ساتھ دفن کر دیں تو بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی، اٹھا پھر اسے وہی رہا ہے جس کا تعلق دنیا میں ہے. تو یہ بے شمار اس حوالے سے واقعات بھی ملتے ہیں. اللہ رب العالمین وہ حقیقی کیفیت عطا فرمائے جو اس چیز کو سمجھ دے، جو یہ اجاگر اور واضح کرتا رہے ہما وقت کہ حقیقی کامیابی یا عقل مندی وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. وہ حصے ہیں جو عبدالآباد زندگی سے واقفیت کا اللہ کریم نے ذریعے فرمائے ہیں. یہاں انہی آیات تک آ کر ہمارا جمعہ کا بیان تھا، غالباً شاید اگلی آیت بھی اس میں شامل تھی، لیکن اس پورے رکوع مبارک کو دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت پہلو ہیں اور اس بات کو بہت واضح کرتے ہیں کہ عقل مندی ہے کیا، وہ کون سے اوصاف ہیں جو عقل مند میں ہوں تو اسے اللہ جل شانہ کرم سے نوازتے ہیں اور سبب بنتا ہے قرب الہی کا. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو لوگ اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اقرار کو توڑتے نہیں ہیں. یعنی عقل مندی کیا ہے؟ اس کے ساتھ شہادت ہے. محض مان لینا یہ بات کافی نہیں ہے، اس ماننے کے ساتھ شہادت ہے، اور شہادت میں عملی زندگی کی یہ پہلو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کریم سے کیے گئے عہد کو پورا کرتے ہیں. ایک یوم الست کا عہد ہے جب ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں اللہ کریم کی ربوبیت کا اعتراف کیا تھا، مانا تھا. اس کے بعد اپنے اپنے وقت میں ارواح دنیا میں آتی گئیں اور پھر دار الابتلاء کے جو امتحان ہیں اس میں سے گزر رہی ہیں، گزر گئیں، گزر رہی ہیں، گزرتی رہیں گی جب تک اللہ کریم کو منظور ہے. اس عہد کی بات ہو تو تمام نے کیا، اس عہد کی بات ہو جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کی کان میں دی گئی اللہ اکبر کی ابتدا سے ہو، سن بلوغت کو کلمہ شہادت کی بات ہو، کسی کو یہ نصیب ہو کہ وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کفر و شرک کے وہاں سے نکل کر اس حیات میں داخل ہوا، حق تک پہنچا، تو جو اس نے اقرار کیا، جو اس نے شہادت پڑھی، تو وہ تمام حصے جو اللہ جل شانہ کی ذات کے اقرار کے ہیں ان تمام پہلوؤں میں، ہر حصے میں یہ بات پہنچتی ہے. فرمایا جو اس عہد کو پورا کرتے ہیں، یعنی ایفاء عہد جو بندہ اللہ سے کر رہا ہے اس کا پورا کرنا عقل مند کا جو پہلا قدم ہے وہ یہ ہے. کیونکہ کوئی بات بھی، کسی پہلو کا بھی جو انحصار ہوگا اس کا پیمانہ ابتدائی یہ ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے اس پر اس کا اپنا کتنا عمل ہے، جس بات کا اس نے عہد کیا ہے اس عہد کو ایفا کتنا کر رہا ہے. چلے جائے کہ آج کے جیسے حالات ہمارے ہیں اور آج کے معاملات یہ ہیں، اپنی ضرورت کو دیکھ کر ایفا عہد کی بات ہوتی ہے، وگرنہ عہد کا پورا کرنا یا عہد سے متعلق بات آئے تو وہ مثال یہ بن چکی ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. دیکھیں نا، گرتے گرتے کہاں پہنچ گئے کہ وہ حصے جو نے اللہ کریم عقل مندی کی پہلی بات، پہلی سیڑھی اور پہلا دروازہ فرما رہے ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اور عہد اول عہد وہ ہے جو بندے اور مالک کے ماں جو بندگی کا ہے، جسے ہر ایک نے مانا ہے، پھر اس عالم فرصت میں جہاں اللہ کریم نے یہ فرصت دی ہے، یہاں بھی جس نے مانا ہے اسے بھی یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے، اور جس جو آ کر یہاں بھول گیا، جس نے یہاں کا اقرار نہیں کیا، اسے تو قرآن کریم کہہ ہی اندھا رہا ہے کہ تجھے نظر ہی نہیں کچھ آ رہا، تو دیکھ ہی نہیں پا رہا. بصیرت کو حقیقی نگاہ اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ عہد کیا ان کے پورا کرنے، اور اس افائے عہد اللہ کریم عقل مندی کی پہلی دلیل ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو عہد اللہ سے وہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کے معاملات میں دیکھتے ہیں کتنی ہی ضروریات زندگی کے حصے ہیں جن کا تسلسل ہم سمجھتے بھی ہیں، ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی پڑتی ہے، مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس تسلسل کو ہم قائم رکھتے ہیں. جیسے آپ وجود کے آرام کے حصوں کو دیکھ لیں، جیسے آپ وجود کے خوراک کے پہلو کو دیکھ لیں، کھانا ہے پینا ہے اسے دیکھ لیں، جیسے آپ کاروباری حیات کے امور میں جو سر انجام دہی ہے اس کے تسلسل کو دیکھ لیں، تو کبھی میں نے نہیں دیکھا، میں نے نہیں سنا، اور یہ بات میرے سامنے کبھی نہیں ہوئی کہ کوئی یہ کہے کہ یہ جو دنیا کا تسلسل ہے یہ نہ ہو تو یہ ہر چیز پھر بھی چلتی رہے گی. کبھی میں نے نہیں سنا، کبھی ایسا دیکھا نہیں. ہر ایک کو یہ باور ہے، ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ یہ امور جو دنیا کے ہیں اس تسلسل کو اختیار کرنے سے یہ تسلسل برقرار رہے گا، وگرنہ جو میری ضروریات ہیں وہ ان میں تعطل آ جائے گا اور اس کا نقصان مجھے ہو. دین کی طرف جب بات آتی ہے تو یہاں کیوں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ از خود مجھے، میں از خود نماز پڑھوں، میں از خود روزہ رکھوں، میرا از خود دل کرے کہ میں با وضو ہوں، میں با نماز ہوں، میں از خود حق کی طرف جاؤں، حق بولوں، حق کا کام جو ہے اسے اختیار، یہ از خود ہو، مجھے نہ کرنا پڑے. اور ایسی صورت بھی میں نے دیکھی کہ اللہ اللہ سیکھنے کے لیے بھی افراد کے اندر جو خیال ہے وہ زبان تک ان الفاظ میں آیا کہ جی مجھے بلاوا تو آئے تو پھر میں اللہ اللہ سیکھوں، کہ کتنا فاصلہ ہے. اور یہ وہ دھندلاٹ ہے جو بصارت کے سامنے ہے، جو دیکھ نہیں پا رہے، یہ وہ ہے. اللہ کریم کی طرف جانا ابتدا ہی اس کی ہے کہ جسے اللہ کریم وہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کے اندر طلب پیدا ہو. اب کوئی یہ کہے کہ جسے طالب جسے کہنا ہے وہ کہے کہ طلب بھی وہ دے جس کی طلب میں نے میرے اندر ہونی ہے، طلب بھی وہ سبب کرے، مجھے وہ بلائے تو میں جاؤں. تو آپ خیال کریں کہ ان فکروں میں، ان الفاظ میں، ان کیفیات میں کبر ہے، مقابلہ ہے کہ میں کوئی عام ہوں کو ایسے چل پڑوں. او میاں تو میرے پاس نہیں آ رہا، نہ میرا تیرے پاس جانے کی بات ہے، یہ بات اس حضوری کی ہے جو حق کی طرف پہنچنے پر نصیب ہوگی، اس حصے کی ہے جسے اللہ رب العالمین عقل مندی فرما رہے ہیں. تو جب امور دنیا میں یہ بات سمجھ ہے کہ تسلسل درکار ہے چیزوں کو پورا کرنے کے لیے، تو پھر یہ جو امتحان دنیا میں اپنی زندگی میں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ارشاد فرمایا، یہاں آ کر ہم کیوں یہ سمجھ لیں کہ کوئی بلائے تو جاؤں، دل چاہ تو کروں، فارغ ہوا تو اسے اختیار کروں گا، تو سمجھ آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہمارا نفس ہمیں کو دیا جا رہا ہے، اور کتنی بڑی شیطنت ہے کہ جس میں ہم غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں. باقی سارے امور کی سمجھ ہے اور دین کی طرف بات آ جائے تو یہاں سمجھ نہیں. تو جو حصہ جہاں مقرر فرمایا گیا ہے، عبادات میں فرائض کے حصے جہاں ہیں، فرائض کی ادائیگی کی جو صورت ہے، فرض کی جو وقت ہے، وہ سارا اس تسلسل میں جہاں تک بیان ہے اس کے تحت اختیار کرنا پڑتا ہے، تو وہ کیفیت رہتی ہے. پھر عبادات جو ہیں ہماری ضرورت ہے، عبادات سے اندر لا کوئی تعمیرات نہیں ہونی کہ آخرت میں جب ہم جائیں گے جو کچھ ہم عبادات کر رہے ہیں اس سے اللہ کے ہاں کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہے اور وہاں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے. ہماری ضرورت ہے، جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کی قوت جو ہمارے وجود میں ملتی ہے اس قوت کو مزید بروئے کار لا کر ہم اپنی ہی افادیت کے سامان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کا سبب وہ قوت بن رہی ہوتی ہے جو خوراک سے حاصل کی. یہ وہ حصے ہیں عبادات کے جو بندے کو اور بندگی نصیب کرتے ہیں، بندے کو اور اپنی حیثیت سے آشنائی دیتے ہیں، بندہ اس کبر سے نکلتا ہے اور جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات میں مانتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنی مرضی سے جو انصاف ہے اس کے ترازو پر نہیں رکھتا، جو حقیقی انصاف کا ترازو ہے اس پر اپنے آپ کو تولتا ہے، اور جب وہاں بات آتی ہے تو بات پھر تول کی رہتی ہی کوئی نہیں، سمجھ آ جاتی ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، میں کچھ نہیں. تو فرمایا تو جو اللہ کریم سے عہد کو پورا کرتے ہیں، اور یہ عہد کا پورا کرنا اس شب و روز میں لمحے لمحے میں ہمارے سامنے سوال کے طور پر آتا ہے، وقت نماز کا ہے، خیال آتا ہے تھوڑی دیر میں پڑھ لیتا ہوں، ابھی مصروف ہوں، اس مصروفیت سے نکل لوں پھر نماز کی ادائیگی کر لوں، موقع آتا ہے خیال آیا کہ تلاوت کر لوں، ابھی تھوڑا فارغ ہوں، فارغ ہو کر پھر تلاوت کر لوں، عمومی حصے سے لے کر فرائض کی ادائیگی تک تعطل آ جاتا ہے، خواہشات کی نظر ہو جاتا ہے، معاملات دنیا کی نظر ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم عقل مندی کی جو صورت بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ ہر وہ حصہ جو اللہ کی طرف قرب کا سبب ہے، ہر وہ بات جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اختیار کرنا عقل مندی ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو اس دنیا سے بالا انسان کو شعوری طور پر پہنچا دیتی ہے، وگرنہ ظاہری طور پر بڑا عقل مند سمجھا جانے والا، بڑا صاحب استطاعت اور صاحب طاقت سمجھنے والا دنیا کی بادشاہیوں کو تو پاتا ہے، لیکن جب لحد میں اترتا ہے تو نہ وہ حیثیتیں ہوتی ہیں اور نہ وہ قدام ہوتے ہیں اور نہ وہ نام اور نقارے بجائے جاتے ہیں، اپنے اعمال کے ساتھ اتر رہا ہوتا ہے کہ جو اعمال اس کے ساتھ ہیں وہاں وہ پہنچ جاتا ہے. تو وہ وعدہ جس نے سامنے آنا ہے، جس کے نتائج کو ہر ایک نے دیکھنا ہے، اس کو یاد رکھنا، اور اس کی یاد کے رکھنے کے جو صورت ہے وہ عمل ہے، جو شہادت ہے وہ عمل ہے، اس صورت میں رکھنا یہ ضروری ہے، اور یہی عقل مندی ہے. کیونکہ یہ فانی جہان ہے، ہماری اپنی، جیسے میں نے عرض کرا ہے کہ ہماری اپنی زندگی اس کی فانی ہونے کا اور اپنا وجود اس کے فانی ہونے کی شہادتیں دے رہا، تو یہ کیسی عقل مندی ہے کہ جہاں عبدالآباد زندگی کے جو حصے ہیں انہیں بندہ چھوڑ دے، اور وہ بات جہاں مسافر کی کیفیت ہے اور راہ میں بیٹھ جائے اور منزل کو نہ پہنچے، یہ کیسی عقل مندی ہے. تو حقیقی عقل مندی یہی ہے کہ بندہ اس بات کو دیکھے جس کے نشاندہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. والذین یسلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب. پھر آگے فرمایا افائے عہد کی صورتیں کیا ہیں، مزید آگے جو اوصاف بیان فرمایا اور وہ لوگ ایسے ہیں کہ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں. اب جب رشتے کی بات آتی ہے اس میں نسبی حصے بھی آ گئے، اس میں ایمانی حصے بھی آ گئے، اس میں وہ صورت بھی آ گئی جو ایمان اور عمل کا رشتہ ہے. چونکہ ایمان ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی صداقت جو بیان ہو رہی ہوتی ہے اس میں جو شہادت ہے وہ عمل ہے. تو جہاں رشتے نسبی کی بات آئی اس میں بھی حدود و قیود بیان فرما دی گئی ہیں، اور جہاں وہ رشتہ جو ایمانی ہے اس کی بھی صورتیں بیان فرما دی گئی ہیں، اور یہ حصہ جو آمنو کے ساتھ عمل و صالحات کے تحت منسلک ہوتا ہے اس رشتے کو بھی بڑا واضح بیان فرما دیا گیا. اور جو جو بیان فرمایا گیا یہ ماز ارشادات میں نہیں ہے، عملی طور پر اختیار کیا گیا، اور عملی طور پر اختیار کرنے کی دو صورتیں، ایک وہ صورت جو ذاتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، پھر اس کی وہ صورت جو روح برو تربیت فرمائی، ایک ایک حصے کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ہستیوں کو تربیت فرمائی، تصحیح فرمائی گی، پھر اجماع سبب ہے ہم تک بھی پہنچانے کا اور جو ہم سے بعد آئیں گے ان تک بھی پہنچانے کا. اور یہ رشتوں کی جب بات آتی ہے تو یہاں پھر حقوق و فرائض کی بھی بات آ جائے گی، یہاں ہماری پسند و ناپسند کی نہیں، حقوق و فرائض کی بات آتی ہے. اور حقوق و فرائض انسانی زندگی میں وہ حصہ ہیں جو اس حیات کو ایک برابری اور ایک مساوات کی صورت دیتے ہیں، اور وہ معاشرہ پنپتا ہے اس سے جس میں اعتدال ہوتا ہے، اور وہ اعتدال انسانی معاشرے کو خوشی کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے کی مددگاری کا سبب بنتا ہے، ایک دوسرے کے لحاظ کا سبب بنتا ہے. اور جب رشتوں کی بات آئے گی تو جو نسبی رشتہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن دین اسلام میں اس کی حیثیت بالکل ختم ہو جاتی ہے اگر ایمانی رشتے سے اسے تجاوز دیا جائے. اگر ایمانی رشتہ نہ ہو تو پھر نسبی رشتے کی حیثیت دین اسلام میں نہیں رہتی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی پر آپ کا بیٹا نہیں بیٹھا، تو جب آپ نے دعا کی کہ بار اللہ بیٹا ہے تو اللہ کریم نے اشارہ کشتی والوں کی طرف فرمایا کہ آپ کی اولاد کی صورت وہاں ہے، وہاں نہیں، اس لیے کہ اس نے ایمانی تعلق چھوڑ دیا. یہی صورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں خانواده رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزداری میں ملتی ہے تو وہ رشتے بہت مقدم ہوئے اور سید کے القاب انہیں فرمائے گئے، جنہیں نسبی رشتے بھی نصیب ہوئے، اور عظمتیں وہ جو اللہ جل شانہ نے ان کے متعلق کتنے حصے قرآن کریم میں بیان فرما دیے. لیکن اس نسبی رشتے میں جہاں ایمانی تعلق کو چھوڑا گیا، پھر قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ بڑے سخت ہیں، تبت یدا ابی لہب و تب. اب نسبی رشتہ تو ہے، ایمانی نہیں. جب ایمانی نہیں ہے تو پھر تجاوز دوسری طرف اتنا زیادہ گیا کہ پھر اللہ جل شانہ نے جو ارشاد فرمایا اس کی شہادت قرآن کریم دے رہا. ہمارے حفاظ، ہمارے ائمہ روز تلاوت کرتے ہیں اور ہم اس قرآن کریم کے تراجم میں اور تفاسیر میں ان حصوں کو روز پڑھتے اور سنتے ہیں. تو یہاں کیا ہے؟ یہی صورت ہے کہ جو تعلق ایمانی ہے وہ ضرورت ہے، وہ اولیت رکھتا ہے نسبی تعلق پر. تو یہاں اس آیہ کریمہ سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ جس طرح کا یا جو رشتہ ہے اس کا وہ پہلو جو اللہ اور اس کے حبیب نے بیان فرمایا ہے، عقل مند وہ ہے جو ان کے سارے حقوق و فرائض حصوں کو سلامت رکھے. اور جب انہیں سلامت رکھا جاتا ہے تو پھر یہ جو بات کی جاتی ہے نا حقوق العباد، حقوق العباد کی ادائیگی کی صورت پھر بندے کے معاملات میں نظر آتی ہے. اور یہ وہ حصے ہیں جنہیں اللہ کریم عقل مندی بیان فرما رہے ہیں، جن پر اللہ کریم راضی ہوتے ہیں، یہ اس کی رضا کو پانے کے رستے ہیں اور اس عہد کو پورا کرتے ہیں اور توڑتے نہیں. جو بات میں کر رہا تھا نا تواتر کی، کہ مسلسل اختیار کیا جاتا ہے، اور اسلام میں عمومی طور پر جو نفلی حصے بھی اختیار کیے جاتے ہیں عبادت کے، اس میں بھی، اور آپ اگر غور کریں تو آپ کو ذکر کے حوالے سے بھی جو بات تربیت میں بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کیا جائے ذکر کا، اور اس وقت کے مطابق کوشش کی جائے کہ روز ذکر کی ادائیگی ہو. پھر ذکر کرنے کے طریقے میں جس طاقت سے ابتدا کی ہے وہ کوشش کریں کہ آخر تک اسی طاقت کے ساتھ نبھائیں. اتنا وقت مقرر کریں جس سے مسلسل روزانہ کی بنیاد پر اختیار کر سکیں، اور اتنی طاقت پہلے لطیفے سے ابتدا پر صرف کریں جس تک دوبارہ واپس پہلے لطیفے تک آنے تک لطائف میں وہی قوت ہو. وہ جو تسلسل ہے، جو متواتر ہے، وہ زیادہ فائدہ دیتا ہے. اسی طرح اب تسبیحات میں آپ غور فرمائیں کہ درود شریف کی جو تسبیح ہے کہ بہت عظمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین وقت تسبیحات اور ایک باقی اور ایک وقت درود شریف. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر اسے بڑھا لیں تو اور اچھا. اور یہی سوال اور یہی جواب کی عطا کل وقت تک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و آخرت میں تمہارا سب سے فائدے کا سبب بنے. اب درود شریف کی جب پڑھنے کی بات آتی ہے اور اسے مقرر کرنے کی بات آتی ہے یا روزانہ کی بنیاد پر جب درود شریف کی بات آتی ہے تو جو علماء یا جو بزرگ رہنمائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اعتدال وہ رکھو جسے نبھا سکتے. اگر ایک تسبیح روز پڑھ سکتے ہو تو پھر ایک ہی تسبیح مقرر کرو، لیکن اسے مسلسل پڑھو، روزانہ کی بنیاد پر پڑھو، وہ زیادہ فائدہ دے گی بنسبت اس کے کہ ایک دن پانچ تسبیحیں پڑھو اور اگلے دو دن تسبیحیں پڑھو ہی نہیں، وہ مناسب نہیں. تو جو عہد کرتے ہیں پھر اسے روزانہ کی بنیاد پر نبھانا ہے، ایک ایک خواہش پر دیکھنا ہے کہ اس عہد میں کوئی کمی یا اس رشتے میں کوئی کمزوری تو نہیں کرنا. اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں. اب جب بات آتی ہے ربہم تو ضروریات دنیا کی بھی بات آ گئی، اور دنیا میں وہ حکم جو عبادات کے تحت آ گئے اس میں بھی دو صورتیں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں کہ یہ جو متواتر اختیار کرنا ہے اچھے اور صالح عمل کو عبادات تک کی بات جو ہو رہی ہے اس میں دو صورتیں پیش آتی ہیں. ایک صورت پیش آتی ہے کہ ہم دنیا کے معاملات کو اولیت دیتے ہیں، عبادات کو ثانوی صورت پر رکھتے ہیں. ابھی فارغ نہیں ہوں تو میں فارغ ہوتا ہوں تو عبادت اختیار کرتا ہوں. اب جب یہ صورت ہوتی ہے تو مصروفیات بڑھتی رہتی ہیں، عبادات چھوٹتی رہتی ہیں. جب مصروفیات کے مقابل عبادت کی بات آتی ہے، جو مصروفیت رد کر کے عبادت کی طرف جاتا ہے، مصروفیات اسے فرصت دینا شروع کر دیتی ہیں، برکت ہوتی ہے اس کے فیصلے میں، اللہ کریم اسے آسانیاں عطا فرما دے. پھر اس صورت میں دوسرا حصہ جو آتا ہے کہ جب عبادات اختیار کی جاتی ہیں تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب میرا قرض آ گیا ہے نعوذ باللہ اللہ کی طرف، کہ میں نے تو اتنی عبادات کی ہیں. اور یہ صورت اکثر نظر آتی ہے، بیان میں بھی اکثر نظر آتی ہے، اور اگر ٹٹولیں تو شاید ہمارے کونے خدرے جو قلوب کے ان میں یہ کہیں نظر آ جائے، اللہ معاف فرمائے ایسا نہ صورت نہ ہو کہ اتنی عبادات کر رہا ہوں، اتنی تسبیحات کر رہا ہوں، اتنے ختم شریف پڑھ رہا ہوں، اتنی نفلی عبادات ہیں میری، اس کے باوجود مشکلات پھر میرے ساتھ ہی ہیں، بیماریاں ہیں، بچے کا روزگار نہیں مل رہا، اپنی صحت درست نہیں ہے، گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے. تو عبادات کا بدلہ اگر دنیا ہے تو پھر قرب الہی کی صورت کیا ہے؟ پھر عقل مندی کیا ہے؟ اور حق کو نہ پہچاننا اندھا پن قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. تو پھر دیکھنا کیا ہے کہ اگر عبادات کر کے پھر دنیا ہی کو دیکھا جا رہا ہے تو پھر یہ دیکھنا کیا ہے؟ پھر عقل مندی کیا ہے؟ حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جو اس کے شکر گزاری کی صورت میں ہیں کہ بندہ ساری زندگی سجدہ ریز رہے، کوئی دوسرا کام نہ کرے اور شکرانے کی کیفیت کو ادائیگی میں رکھے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور ہم کہتے ہیں میری صحت، اب بھائی میری صحت کی بات تو بعد میں آئے گی، تیرا وجود کہاں تھا؟ تیرے وجود کا مالک کون ہے؟ جو تو کھا رہا ہے وہ کس کا دیا کھا رہا ہے؟ اور جن دانتوں سے اور جن ہاتھوں سے نوالے اٹھا رہا ہے اور جن دانتوں سے چبا رہا ہے وہ کس کے ہیں؟ جس پیٹ کے لیے تو بھاگ رہا ہے اس پہ وہ پیٹ کس کا دیا ہوا؟ تو آپ ہر صورت کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ہے کیا؟ تو ہمارے ذمہ ایک ہی بات آتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا. اور جب اس مالک کے کل کائنات کا شکر ادا کیا جائے تو وہ مسبب الاسباب ہیں، اور جب اسباب کے پیچھے بھاگا جائے تو مسبب الاسباب کا تعلق بعید ہو جائے تو پھر اسباب بھی ہاتھ نہیں آتے. اور بات جب ڈرنے کی آتی ہے تو یہ ہے، اب یہ وہ وصف ہے جو عقل مندوں کا ہے کہ عبادات کی کمزوری، اپنی نفس اور اپنی خواہشات اور اپنی غلطیاں، ہر دو صورت میں کہیں کمی بیشی رہ گئی تو بھی، اور عبادت جو ہے اسے اختیار کرنا نصیب ہوا اور کمی سے نکلنا نصیب ہوا تو بھی، وہاں ان کے اندر ایک ایک خوف کی کیفیت رہتی ہے، ہو نہیں سکتا کہ میرا سجدہ اس قابل ہو جو اللہ کی شان. اللہ معاف کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کسی لغزش پر پوش ہو جائے. ایک واقعہ یاد آتا ہے حضرت قاضی صاحب کا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سناتے تھے کہ بڑے حضرت جی کے ساتھ تلہ گنگ کے مضافات میں کسی ساتھی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پر گاؤں سے کوئی اسی گاؤں کا آبادی کا کوئی بندہ آیا اور حضرت سے عرض کی کہ حضرت جو میری بھینس ہے وہ دودھ نہیں دیتی. تو بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی صاحب کو کہا کاشف جائیں دم کرائیں. تھوڑی دیر بعد قاضی صاحب آ گئے، پھر انہوں نے پیچھے انہوں نے بتایا جی کہ بھینس دودھ دینا شروع ہوگی. تو ایسے قاضی صاحب سے حضرت جی نے پوچھا، قاضی صاحب سنائیں. کہا حضرت گیا تھا، کیا کیا ہے؟ حضرت میں گیا تھا تو دم کیا کیا؟ ان کا حضرت میں نے بھینس کے کان میں کہا کہ ان کا دیا کھاتی اور ان کو دودھ نہیں دیتی. اللہ کو کیا جواب دو؟ کہتے ہیں پھر میں بھاگ آیا. تو بھاگ کیوں آئے؟ ان کا اس لیے بھاگ آیا کہ وہ مجھ سے پوچھ لے گی کہ تو اللہ کا شکرانہ کتنا ادا کر رہا ہے، تو میں کیا جواب دوں؟ تو آپ زندگی کا جو پہلو اور جو صورت لے لیں، اگر یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ اللہ جل شانہ کی ذات خالق ہے اور میں مخلوق، وہ عبادت کے لائق ہے اور یہ اس کا کرم ہے کہ مجھے رکوع سجود کی توفیق دے دے، تو یہ بہت خاص ہے. بندہ شکرانے کی کیفیت سے نکل ہی نہیں سکتا، چہ جائے کہ وہ اس بات پر پہنچے میں نے تو اتنی عبادات کر لی ہیں اور اللہ معاف کرے ہم نے کتابچے بنائے ہوں، اتنی تسبیحات ہیں میری، اتنی نوافل ہیں میرے، اتنے قدم اللہ کی راہ میں دین کے لیے میں نے اٹھائے. اس ہونے کو ہی اس کے بدلے میں رکھ کر دیکھ لو، اگر یہ قیمت یہی نہ برابر سے تجاوز پہ چلی جائے تو بتانا. تو تھے تو کچھ عمل کیا نا، جس عمل کے لیے طاقت استعمال کی کس کا دیا کھا رہے ہو؟ جس وجود کے حصے سے عمل کر رہے ہو، جس قدم سے چل رہے ہو، جس زبان سے بول رہے ہو، جس آنکھ سے دیکھ رہے ہو، جس کان سے سن رہے ہو، کس کا ہے؟ یہاں ہے کیا ہمارا؟ تو جب بات آتی ہے نا کہ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اپنی حیثیت کا ادراک رہتا ہے ہر لمحے انہیں کہ ہم کچھ نہیں. سجدہ ریز ہوتے ہیں تو بھی شکرانے کے لیے ہوتے ہیں، اور دار دنیا کا حصہ کو طلب کرتے ہیں یا کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو بھی اللہ جل شانہ کو ہی دیکھتے ہیں. اور یہ صورت ان کے ساتھ جب رہتی ہے، یہ کیفیت جب ان کے ساتھ رہتی ہے، تو یہ وہ نشانی ہے جو دنیا کی زندگی میں عقل مندی ہے. اپنی کمائی کا احساس ہو، برابری کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عبادات کی کمی بیشی پر بھی تکلیف میں ہے، اور عبادات کی ادائیگی میں بھی اپنی کمی اور کمزوری کا ادراک ہے، اور اما وقت ہے چونکہ اس قابل سجدہ نہیں ہے جو اللہ کی شان ہے. اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں، یعنی روز معاشر ان کے سامنے رہتا ہے. عملی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جہاں بھی پرسش ہو، جہاں بھی پوچھا جانا ہو، جہاں بھی سوال ہو، جہاں بھی ججمنٹ کی بات آئے، ہم بڑا ناپ تول کر عمل کرتے ہیں، پیمانے کا بڑا خیال رکھتے ہیں. چاہے وہ کسی کورٹ کچہری کی بات ہو، چاہے وہ کسی گاڑی کے چلانے پر جو ٹریفک قوانین ہیں ان کے اطلاق کی بات ہو، اپنے معمولات اپنے گرد و پیش دیکھ لیں. جہاں یہ انسان کو معلوم ہو کہ گرفت ہوگی، جزا اور سزا ہوگی، وہ حدود و قیود کا بڑا خیال رکھتا ہے. اور جو روزے معاشر کے حساب کتاب کا ایمان ہے، جو ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جسے مانا ہے، جس کی شہادت دی ہے، پھر اس کا اگر ادراک رہے، اس کا حصہ اور اس کا وہاں پر بپا ہونا اپنی یادوں اور اپنی بصیرت میں ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ بندہ غلطی کرے؟ پھر بات وہ یہ ہے، ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات جو خود شاہد ہے، جو خود علیم ہے، وہ بھی جانتا ہے جو سوچنا ہے, سوچ رہے تو کجا, وہ بھی جانتا ہے جو سوچے گا, پھر اسی کے حضور روبرو حساب بھی دینا ہے. اور روز معاشر کے حساب کی بات آئے, ایک مفہوم ملتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وقت مبارک میں مختلف موضوعات اور واقعات میں, ایک ایسا مفہوم عالی بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے چہروں پر رنگت زرد ہو جایا کرتی تھی جب قیامت کی بات ہے, اور وہ کیفیت رہتی تو چہرے کی رنگت زرد رہتی. اللہ کریم کے حضور پیش, اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ یہ کیفیت ہمیں یہاں رہے کہ ہم اپنے معمولات, اپنی سوچیں انہیں ناپتے رہیں, انہیں ماپتے رہیں, اس پیمانے کو دیکھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, اور میں اپنی خواہشات, اپنے نفس اور اپنی ذات اور اپنی مرضی پر کدھر بھٹک رہا ہوں, یہ حقیقت رہے. اور بندہ سوچ سے عمل تک ہر جگہ ترازو لگاتا رہے, اور برے حساب سے خوف کھاتے ہیں, یعنی انہیں روز معاشر کا یقین ہے. ایمان اتنا پختہ ہو جاتا ہے اس کیفیت سے, جو عملی صورت ہے, کہ روز معاشر کا جو برا حساب تو بڑا سا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کسی سے کوئی سوال پوچھ لیا گیا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا, اسے دو زکی آگ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس لیے کہ کسی کے پاس کوئی جواز ہے نہیں کہ اس نے حکم عدولی کیوں کی. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئات اولئك لهم عقبى الدار. اور جو لوگ اپنے پروردگار کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں, یعنی گناہ سے صبر کرتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں, اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہراً بھی خرچ کرتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں, انہیں لوگوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے. پھر اگلی صورت جو دانش مندی کی ہے وہ یہ ہے, اور اس کا جو اصول ہے جسے اختیار کرتا ہے عقل مند, وہ یہ ہے جسے اللہ کریم یہ توفیق دیتے ہیں کہ اللہ کریم کی جو رضا ہے وہ جستجو ان کی وہی رہتی ہے. جیسے میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کر رہا تھا کہ وہ ہر سوچ اور ہر عمل کو تولتے ہیں. کیا تول ہے؟ کہ وہ عمل ہو جو اللہ کو پسند ہے, وہ عمل نہ اختیار کروں جو اللہ کو ناپسند. پھر یہ قرب کی صورت ہے, بندگی کی ایک کیفیت ہے, جب مزید ترقی نصیب ہوتی ہے تو پھر عمل سے پہلے وہ سوچ پر چلا جاتا ہے کہ اس سوچ کو ہی رد کر دوں جو غلط عمل کی ہے, وہاں وہ نیتوں پر پھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے, جس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے. ظاہراً کیا صورت ہے, لیکن وہ قادر مطلق کی ذات علیم ہے, وہ تو جانتا ہے کہ نیا خانہ دل میں یہ کیا سوچ رہا ہے جس پر یہ عمل کر رہا ہے. ظاہراً لوگ کہہ سکتے ہیں بڑا نیکوکار ہے, اللہ معاف فرمائے, شاید میں سجدے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے جیسا سجدہ دینے والوں کو, اور کوئی جانے نہ جانے, اللہ رب العالمین کی ذات تو جانتی ہے. تو جو لوگ اللہ جل شانہ کی رضا مندی کو چلتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. اب صبر کی صورت پر جب ہم آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نقصان ہو اور اس پر نہ رویا جائے تو یہی صبر کی صورت ہے. بہت قریبی عزیز فوت ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو تک نہیں آئے گی, بڑا صابر ہے. نہیں, حقیقت جو صبر کی ہے وہ یہ ہے اپنے آپ کو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری قوت سے روک لیا جائے اور وہاں مستقل ہوا جائے. وہ وقتی صورت نہیں, صابر کی صورت یہ ہے کہ وہ نہ صرف اپنے آپ کو پابند کرے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر, بلکہ جب تک فرصت ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو وہاں روک کے رکھے, اور کوئی وہ عمل, کوئی وہ صورت, کوئی وہ خواہش جو تجاوز کیا اسے رد کر دے. اس لیے اللہ کریم نے رد کرنا پسند فرمایا اس تجاوز کو. جو صورت اختیار کر رہا ہے اسے اپنی انا کے لیے نہیں کہ مجھ جیسا عبادت گزار کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے عبادت، اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے، ادائیگی اس لیے کہ اس نے مجھے عبادت کو پیدا فرمایا. انتہائی خالص، سادہ اور خالص اور واضح صورت نصیب ہو جاتی ہے تو اسے صبر کہتے ہیں. حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ صبر کی جب تفسیر فرماتے ہیں تو اس میں وہ لکھتے ہیں جیسے سر پٹ دوڑتا گھوڑا جو ہے اسے لگام کھینچ کر پوری قوت سے ایک جگہ روک دیا جائے، اپنے آپ کو اس طرح دین اسلام پر پابند کر لیا جائے، تو وہ فرماتے ہیں یہ صبر ہے. بے شک اس کی صورت نقصان کی صورت میں سامنے آئے کوئی تو وہاں پر اس نے جو صابر ہے اس نے کیا اختیار کیا، کس طرح وہ اس تکلیف سے گزرا، وہ ساری صورتیں، لیکن حتمی طور پر اسی کو ہی صبر کہہ دینا یہ درست نہیں ہے. وہ صبر کا حصہ تو کچھ ہو سکتا ہے، حقیقی صبر جو ہے وہ ہے کہ بندہ اپنی خواہشات کو رد کر دے اور جو کچھ اللہ نے پسند فرمایا اس پر اپنے آپ کو اس طرح روک لے کہ دوسرا خیال تک گزرے نہیں، اس خیال کو بھی رد کرتا رہے. اور نماز کو قائم رکھے. اب نماز کی قائم کرنے کی جو صورت آتی ہے اس میں نماز کی ادائیگی بھی آ جاتی ہے، اور قائم رکھنے کی جو صورت ہے اس میں عبادات کا اس طرح اختیار کرنا کہ اس کی صورت قائم ہوتی جائے، جہاں یعنی وہ عبادت کی جا رہی ہے وہاں وہ کیفیت ہو، وہ مضبوطی ہو ایمان کی، اور وہ انداز اور وہ پہلو ہو کہ گرد و پیش بھی عبادت قائم ہونا شروع ہو جائے. ایک صورت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کنکھی سے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا تو میں اپنے دفتر میں کہیں آرام سے نماز پڑھ لوں، وہ مجھے مذاق نہ کرے. ایک صورت ہے کہ بندہ پوری ایمانداری سے اپنا کام ایسا کر رہا ہے جیسا کوئی نہیں کر رہا، اور جب اذان ہوتی ہے تو اپنی نماز کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. اب جو معذرت خانہ دین پر عمل کر رہا ہے اسے دیکھ کر شرمندگی محسوس کریں گے، اور جو اپنا کام ذمہ داری دنیا کی بھی پوری مستقل مزاجی اور اعلی حصوں پر ادا کر کے پورے بھروسے اور پورے اعتبار کے ساتھ اللہ کا حضور وہ رکوع و سجود کر رہا ہوتا ہے اسے دیکھ کر اور لوگوں کو قوت ملے گی نماز کی ادائیگی کی. اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اپنے گرد و پیش دیکھ لیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں، جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں دیکھ لیں. تو بندے مومن کی جو صورت عقل مند کو عبادات میں نصیب ہوتی ہے وہ ایسی نصیب ہوتی ہے کہ اس کے عبادت کرنے سے اس کے گرد و پیش عبادات قائم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مخلوق خدا اس طرف راغب ہونا شروع ہو جاتی. پھر اس میں ایک صورت آپ کو ذکر کی بھی عرض کروں. جب ذاکر بازار جاتا ہے، جب ذاکر معمولات دنیا میں جاتا ہے اور پلٹ کر یہ کہتا ہے کہ جو کیفیت تھی وہ جاتی رہی، کیا یہ صورت پیش آتی ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ لیں، ذکر کرتے ہیں معمولات دنیا میں بھی ہیں اور ہمیں مشائخ نے پابندیاں نہیں لگائیں، ورنہ سلاسل تصوف میں ذکر کے لیے اور کیفیات کے لیے جتنی پابندیاں تھیں ہم ان پابندیوں میں رہ جاتے، ہم نے لطائف تک پہنچنا ہی نہیں تھا. تو اس نے کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ اتنے مضبوط اور راسخ کیفیات کے حامل مشائخ عطا فرمائے، ہم جیسے کمزوروں اور دنیا داروں کو بھی وہ لطائف و مراقبات سے آشنا کر گئے اور توجہ دے. لیکن اگر آپ ایک صورت دیکھیں اپنے معاملات میں، جب معاملات دنیا میں جاتے ہیں تو پلٹتے ہیں تو پکڑ کر اپنے آپ کو بٹھانا پڑتا ہے کہ ذکر کرو، ایسا ہوتا ہے. اور اگر دوسری صورت دیکھنی ہو تو مضبوط اور متواتر ذکر کریں، جس محفل میں جاؤ گے اس محفل کے لوگ تم سے دین سیکھنا اور پوچھنا شروع کر دیں. یہ وہ صورت آئے گی جو عبادات کی قائم کرنے کی. اب جب ہم محنت نہیں کر رہے ہوتے، ہمارے لطائف راسخ نہیں ہوتے، منازل مضبوط نہیں ہوتی، تو جب دنیا کے معمولات میں جاتے ہیں تو وہ اثرات ہم پر حاوی ہوتے ہیں. اور نام اللہ کا ہو اور اس کی حاصل جو کیفیات ہوں اس پر کوئی اور کیفیت حاوی ہو تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کا نام لے رہے ہیں اس کے لینے میں کمزوری ہے. نام تو اللہ رب العالمین، اگر وہ مضبوط لیا گیا ہو, متواتر لیا گیا ہو اور اس کا تکرار نصیب ہو تو وہ اسے آگ میں بٹھا کر لو, وہ آگ کو ٹھنڈا کر دے. تو یہاں یہ صورت کہ اللہ کریم یہ توفیق دے کہ جب ایمان کی یہ صورتیں اور حصے نصیب ہوں, پھر عبادات میں یہ کیفیت نصیب ہو کہ وہ راسخ اور مضبوط ہوں, تاکہ جیسے اللہ کریم نشانیاں فرما رہے ہیں عقل مندوں کی, یہ اب نشانیاں بیان ہو رہی ہیں, تو نماز کو قائم رکھتے ہیں, یعنی ان کی عبادت ایسی ہے کہ نہ صرف وہ خود ادا کر رہے ہیں, ان کی ادائیگی مخلوق خدا کو ادائیگی کی طرف رغبت اور قائم کرنے کی توفیق کا سبب بنتی چلی جا رہی ہے. اور جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب جب یہ بات آتی ہے نا کہ نفاق کی بات, نفاق فی سبیل اللہ کی بات آتی ہے, تو اس میں مختلف صورتیں سامنے آ جاتی ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید مخاطب انہیں کیا جا رہا ہے جو صاحب ثروت لوگ ہیں, جن کے پاس دولت ہے, ان سے بات ہو رہی. ہر بندے کو اللہ کریم نے کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ عطا فرمایا ہوا ہے. ہر ایک کے پاس ایک بادشاہی ہے, کتنی ہے, کس درجے کی ہے, یہ ایک الگ بات ہے, اس پر بات ہو سکتی ہے, لیکن اس کا اختیار ہے کہیں نہ. جہاں اس کا اختیار ہے وہاں اس اختیار کو کیسے بروئے کار لا رہا ہے, جب نفاق کی بات, نفاق فی سبیل اللہ کی بات, انفاق فی سبیل اللہ کی بات آئے گی تو بات صرف پیسے کی نہیں آئے گی. کسی کو اللہ رب العالمین نے عقل و دانش دی ہے تو اس کی زبان سے جو ادائیگی ہے وہ کیا ہو رہی ہے, کس کو وجود کی طاقت دی ہے تو اپنے وجود کو جو بروئے کار لا رہا ہے وہ کس طرح لا رہا ہے. پھر جب بات آتی ہے نا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں, تو استعداد کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ تو اللہ کی ہے. تو استعداد کی جو صورت ہے, عقل مندی کی بات ہے یا وجود کی طاقت کی بات ہے, آواز کی بات ہے یا نظر کی بات ہے, تو ہر حصے کو اس طرح اس کا استعمال کرنا کہ اس سے مخلوق کو فائدہ ہو اور وہ اپنے حصے کا کردار ادا کرتا چلا جائے, اس میں ظاہراً بھی ہے اور پوشیدہ بھی, اور بے شک اس کی وہ صورت تو ہے ہی کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے تو ظاہراً بھی جو خرچ کر رہا ہو اس سے مقصد اس کی اپنی انا نہ ہو. تو یعنی اگر ظاہراً کسی نے دیکھ لیا یا کہیں برسر بزم کسی کی کوئی مدد کر دی گئی تو یہ ناجائز نہیں ہے, لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے اسے ضرور دیکھنا چاہیے. اور پوشیدہ بھی اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا, حالانکہ اس پوشیدگی میں اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے, ہر دو صورت میں دیکھ رہی ہے. آپ مخلوق میں بیٹھے کچھ کسی کو دے رہے ہیں تو بھی دیکھ رہا ہے, آپ سب سے چھپ کر دے رہے ہیں تو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, اور یہاں جب خرچ کرنا سالک کی طرف آئے گا نا, تو سالک کا خرچ کرنا یہ ہے, میں اکثر ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں آپ لطائف اور مراقبات کی بات کر رہے ہیں, اپنے اسباق کی بات کر رہے ہیں, یہ کیسے پائے؟ مشائخ کا تذکرہ کر, میں کہا مشائخ تک پہنچے کیسے؟ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں کسی فرد کی بات کر دیتے ہیں کہ جی کہیں بیان تھا وہاں, مجھے فلاں دوست نے دعوت دی, یا جس نے پروگرام کیا اس کا جاننے والا تھا, یا میں نے پڑھا, کسی پڑھائی کی بات کر لیں گے, کسی سننے کی بات کر لیں گے, کسی کے لے آنے کی بات کریں گے. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں آپ کے لیے کوئی سبب بنا تو آپ نہیں کسی کے لیے سبب بننا چاہو گے؟ تو یہ سیکھنا سکھانے کے لیے بھی ہے, یہ حاصل کرنا بانٹنے کے لیے بھی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ وہ دولت ہے, کیفیات قلبی وہ دولت ہے, جتنی بانٹو اس سے کئی گنا زیادہ بڑھتی ہے. میں نے, مجھے یاد ہے بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ مجھے یاد ہے, آپ کے روبرو بیٹھنا مجھے یاد ہے, آپ کا آنا، آپ کے پاس پیش ہونے کے لیے، آپ کے گھر مبارک میں جانا، آپ کا ہمارے غریب خانے پر تشریف لانا، بے شمار صورتیں مجھے یاد ہیں۔ پھر وہ شمالا تو حضرت جی کے ساتھ زندگی گزاری، اور جب دنیا سے حضرت جی نے پردہ فرمایا تو میں دروازے کے سامنے دس بستہ کھڑا تھا۔ ذکر زیادہ کیا، ذکر کم کیا، کم سنا، کم عمل کیا، تھوڑا کیا، زیادہ کیا، ہر بات پر بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن جب سے وہ شمالا یہی سنتے آ رہے ہیں، یہی دیکھتے آ رہے ہیں، اسی میں سے بیٹھے ہوئے گزر رہے ہیں، اور میں اپنی زندگی کا وہ حصہ جو ذمہ داری کا پہلے ہے، اور جو حصہ میری زندگی میں ذمہ داری کے بعد کا ہے، جہاں ترویج کی بات آئی، ترویج سلسلہ کی بات ہے، میں اگر دونوں کو الگ کر لوں تو پہلے دو ہی پہلا حصہ جو ہے میں دو مشائخ کے قدموں میں بیٹھا رہا ہوں، پھر دوسرے حصے میں بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا، اور میرا وقت حضرت جی کی ذات کے ساتھ کم گزرا۔ کہوں یہاں ہوں تو پاس گزرے نا جی، اگر حضرت جی باہر بیٹھے ہیں تو میں دفتر میں ہوں، حضرت جی اگر اندر بیٹھے ہیں تو میں باہر دورے پر ہوں، تو میں چاہ کر بھی اپنے شیخ کے ساتھ جو وقت گزارنا چاہتا تھا میں نہیں گزار سکتا، اور مجھے اس کی تکلیف ہوتی، آج بھی ہوتی، کہ جو میں چاہتا تھا جیسے پاس بیٹھنا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اب اس کے سامنے میری خواہش یا ضرورت نہیں تھی، وہ حکم تھا جو شیخ ہی کا تھا، تو میرے لیے مقدم تھا۔ آپ یقین مانیں، میں اپنے روحانی سفر کا یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے جانے کیا مراقبات، تھوڑے ہیں زیادہ ہیں جو بھی ہیں، میں نہیں موازنہ کر سکتا اس وقت سے جو میں ساتھ بیٹھا رہا، اور جو میں تعمیل حکم کے لیے میدان میں چلا گیا، جو اس میں مجھے نصیب ہوا، میں دونوں کا موازنہ ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں اگر آپ کو پہنچانے کا کوئی سبب بنا ہے تو اللہ کی مخلوق ہے، اسے بڑی پیاری ہے۔ کسی کو پہنچانے کا سبب بن کر تو دیکھو، اس راہ اور اس دولت میں جس کو حاصل کرنے کے لیے لگے ہو، پھر اس کے اضافے دیکھنا کتنا اللہ اس میں عطا فرماتے ہیں، اور پھر یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر یہ بنیاد اس محراب میں بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رکھی ہے، تو جو رکوع سجود ہو رہے ہیں وہ اس بنیاد کے بعد ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ کسی کے سینے کو سینچا ہے اللہ اللہ سے، تو جہاں تک وہ پکار اللہ اللہ کی جا رہی ہے، بات اس بنیاد کی طرف جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ پودے لگا جاؤ، کام آئیں گے۔ وقت ایسا ہوگا کہ یہ وقت بڑا پیارا لگے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی تھی کہ تیرے نام کو عام کرنے میں مجھ گناہگار کی بھی رکاوٹ شامل ہو۔ تو جب بات یہاں تقسیم کی آئے گی اور اللہ کی عطا کی آئے گی، تو ان کیفیات کی جو بات کرتے ہو، یہ جو کیفیات رسالت سے منسلک ہونے کی بات کرتے ہو، اس کی نزاکت تو دیکھو۔ اس منسلک ہونے میں پتہ کیا ہے؟ ہم جیسے گناہگار اپنے قلوب لیے کھڑے ہیں۔ جانتے ہو کہاں منسلک ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ قلب اثر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر سوچو تو صحیح، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ ویدرؤون بالحسنات السیئات، اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں۔ یہ وہ وصف ہے کہ ہم آگ کو آگ سے بجھاتے ہیں، تو آج ہمارے معاشرے کی جو صورت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آگ کو پانی سے بجھا دو، آگ کو مٹی سے بجھا دو، آگ کو پتھر سے بجھا دو، بڑھے گی نہیں۔ جب آگ کو آگ سے بجھاؤ گے تو آگ دو گنا ہو جائے گی۔ تو جو عمومی مزاج میں کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کے بدلے میں اگر کمزوریاں ہی کرتے رہیں گے تو معاشرے میں امن نہیں آئے گا، معاشرے میں سکون نہیں آئے گا، معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی۔ اب پورے معاشرے میں کیا ہوگا، وہ تو پھر ایک صورت ہے۔ جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے روبرو کیا جواب دوں گا؟ جب اس صورت کو پہنچو گے تو وہ بات تو پھر پہلے بندہ عمل میں لے آئے گا۔ تو کوئی بھی نیک عمل جو ہے وہ عمل بد کو ختم کرتا ہے، اور یہ صورت عقل مندی کی ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی سے اجتناب کیا جائے اور اچھائی کی جائے. لیکن یہاں ایک نزاکت جو ہے اس عمل میں اور اس حکم میں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کو چھوڑ دینا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ بہتری ہے، وہ مزید جرائم بڑھانے کا سبب ہوگی. اگر کوئی جرم کرتا ہے اس کو انصاف تک پہنچایا جائے تو یہ اس کے ساتھ نیکی ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جرم کیے جا رہے ہیں اور بندہ کہے جی میں تو بڑا پارسا ہوں اس لیے میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں. نہیں، اپنی زندگی کے معمولات اور عمومی حصوں میں اگر آپ دیکھ لیں، اس درجے کی بات نہ ہو تو جو عمومی ہمارا میل جول، رہن سہن، بیٹھنا اٹھنا اور کلام ہے، کتنی صورتیں پیش آتی ہیں ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے جو بات کر رہے ہیں تو اسے دیکھ. اپنی طرف سے اچھائی کی جائے. اچھائی کا معیار اور موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، چوری کرے گا تو ہاتھ کاٹنا اچھائی ہے، قتل کرے گا تو گردن کا اڑنا اچھائی ہے. ان ہر صورت دو میں جو موقع معافی کا دیا ہے اس میں اگر کوئی اتنا حوصلہ کرتا ہے اور اللہ کے لیے معاف کرتا ہے تو یہ پھر یہ بھی انصاف ہے. لیکن معاف تب کرے گا جب اگلے کی گردن تلوار کے نیچے ہوگی، سمجھ آئے گی کہ اڑ رہی ہے، یہ معاف نہ کرے تو اڑ جائے گی. لیکن یہ وہ باتیں ہیں جہاں حدود قائم ہیں، جہاں حدود قانون نفاذ. لیکن ان صورتوں سے آپ اپنی عملی زندگی اور معمولات میں اپنے لیے مثال لے سکتے ہیں. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی برا عمل کر رہا ہے یا برائی کر رہا ہے یا برا کلام کر رہا ہے، اس کے بدلے میں نیکی اور اچھا عمل اختیار کیا جائے. یہ عقل مندی کی دلیل ہے، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ برائی نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں. جب روشنی آتی ہے تو اندھیرا کہاں رہتا ہے؟ اسی طرح جب نیک اور صالح عمل کیے جائیں تو برائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وجود اس کا رہتا نہیں، چونکہ برائی کا وجود ہے نہیں. روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے، نیکی کا نہ ہونا برائی ہے. جب نیکی ہو تو پھر برائی رہتی نہیں، جیسے روشنی ہو تو پھر اندھیرا رہتا نہیں. اندھیرے کا وجود نہیں ہے، وجود روشنی کا ہے، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. اسی طرح برائی کا وجود نہیں ہے. غالب اسلام اسی لیے کہ جب حق آتا ہے تو نہ حق مٹ جاتا ہے، اب اسے اختیار کرنا تو ہے. تو ہم اپنے معاشرے کو بھی جب دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جو آج ہمارے حالات ہیں یہ کسی عقل مندی سے درست نہیں ہوں گے. یہاں ضرورت ہوگی نیکی کے اختیار کرنے کی، اور نیکی کا وہ پیمانہ نہیں ہوگا جو میں اپنی جماعت کی محبت میں کہہ دوں گا، دوسرا اپنی جماعت کی محبت میں کہہ دے گا. پیمانہ وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ان کے نام میں فرمایا انہی کے لیے اولئک الہم عقبۃ الدار، فرمایا انہی لوگوں کے لیے عاقبت کا گھر ہے. یہ تو گھر کوئی نہیں جس پر میں اور آپ لڑ رہے ہیں، جس کے حصول، جس کی تعمیر میں بام دست و گریباں ہیں ہم، یہ گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے. یہاں تو مسافر خانے پر لڑے جا رہے ہو، یہ اوصاف حاصل کرو وہ گھر پاؤ گے جو بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، عاقبت کا ہے، آخرت کا ہے، ہمیشہ کا ہے، سکھ اور سکون کا ہے. اور کنہیں نصیب ہوگا جن میں یہ اوصاف ہوں گے، یہ اور اوصاف کن میں ہوں گے؟ جن جو عقل مند ہوں گے. عقل مند کون ہوں گے؟ جن کی زندگی اللہ کی پسند ہو. ہر وہ عمل جو اللہ کو پسند ہے وہ اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے. ہمارا آدھا حصہ تو پھر لگتا ہے رہ جائے گا، لیکن قرآن کریم کلام ذاتی ہے، ہر حصہ اپنے اندر ایک جامع نصیحت اور جامع رہنمائی رکھتا ہے. آپ ایک ہی آیت پر جتنے بار بول رہے ہیں یا ایک رکوع کو جتنے حصے کر کے بول رہے ہیں، ہر حصے میں ایک جامع پیغام ہوتا ہے. تو جو کچھ میں نے آج عرض کیا آپ سے، اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صدق دل سے عبادت اختیار کریں، اپنے لطائف، اپنے مراقبات مضبوط اور راسخ کریں، اور ایسی صورت اور ایسی عقل مندی نصیب ہو جو اللہ کریم کی رضا کا سبب ہو. وہ کریم ہے, اس سے اس کی رضا مانگی جائے, اس سے دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق مانگی جائے. یہ فانی جان ہے, بے شمار مخلوق ہے جو یہاں آئی, ہم ہی طرح کی رہی, پسند و ناپسند کی باتیں کرتے رہے, چلے گئے. آج ہم ہیں, اپنی زندگی کا وقت گزار رہے ہیں, چلے جائیں گے. کب تک یہ دنیا ہے, پیچھے کون آئے گا, کیا ہوگا. جمع وہ کریں جس نے عاقبت میں اعلیٰ گھر کا سبب بنایا, پچھلوں کے لیے بھی وہ آگ نہ جمع کر جائیں جس میں وہ خاندان اہل و عیال جلتے رہیں. حق اور حلال کریں, محنت کریں, دنیا میں بھی ایسے رہیں کہ کامیاب پہلو اپنی کوشش اور اپنا صدق دل سے جو عمل کی جرت ہے اس کو دیکھ کر کریں. ایسا نہ کو کہے کہ یہ نماز روزے والے ہیں تو نالائق ہیں, ذکر کرنے والے ہیں تو نالائق ہیں. اپنے معمولات دنیا بھی دوسروں سے بہتر کریں, اور ذکر کی وہ پختگی کریں کہ حالات کے نظر ہم نہ ہو جائیں, جہاں جائیں وہاں اللہ اللہ کی جو بازگشت ہے وہ بلند ہوتی چلی جائے. دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. آپ کے جو ذمہ داران کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ کے منٹس بھی میں نے دیکھے تھے, اور ان منٹس کو دیکھ کر میں آپ سے یہ عرض کروں گا, چونکہ آپ نے وہ میٹنگ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے اٹینڈ کی ہوگی, کہ ان میٹنگز کو صرف سننا یا پڑھنا مقصود نہیں ہے. جو کچھ وہ لکھا گیا ہے اس پر عمل کی پوری کوشش کریں تو یہ نتائج کی صورت میں ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی. اللہ کریم جو ہے وہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو مہینہ بھر درمیان میں ہے, اگلا ماہانہ اجتماع اور یہ جس میں آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس میں میرا جو مغربی ممالک ہیں ان میں سلسلہ عالیہ کا دورے کا وقت ہے, اور سالانہ وہاں اپنا میڈیکل کا چیک اپ بھی ہوتا ہے, اس کا اس سب حصہ بھی ہے, لیکن وہ سارا بھی اس کام کے لیے ہی ہوتا ہے. تو یہ مہینہ بھر یہاں دارفان میں نہیں ہوں گا. بزرگ ساتھی جو یہاں ہیں وہ ضرور اپنی ذمہ داری کریں گے, تعویذ دے جاؤں گا سلطان کو, کسی نے لینے ہوں تو. جو ساتھی یہاں ہیں وہی نظام جس طرح کو آ رہا ہے, رہ رہا ہے, اس کی تربیت کے نظام ہے, وہ چل رہا ہے. تو زندگی رہی اللہ کریم کو منظور ہوا تو کوشش ہے کہ اگلا جو ماہانہ اجتماع ہے اس پر پھر یہاں واپس موجود ہوں. اللہ کریم وہ سفر بخیر بھی فرمائے, اور جو مقصد ہے اس میں بھی کامیاب فرمائے, ہم تمام کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی وسلم. ربنا اننا آمنا فغفر لنا ربنا بعد اذ هديتنا فهب لنا من لدنك رحمة ربنا ظلمنا انفسنا من الحسن بار الہم کمزور خطا کار ہمارے حال پر رحم فرما دے. یا اللہ ہم تیرے نام پر جمع ہوئے ہیں, تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں, ہمارا یہ جمع ہونا خالص فرما دے, ہماری کمی بیشی معاف فرما دے. یا اللہ ہم سے راضی, ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع عطا فرما دے. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, یہاں کیفیات پر جمع فرمایا. یا اللہ ہمارے سینوں کو بھی کھول دے, تو غفور رحیم ہے بار الہ, ہمارے سینوں میں بھی کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موجن فرما کہ یہ وجود سے جان نکلتی ہے تو نکل جائے, یہ کیفیات ساتھ رہے. بار الہ تو غفور رحیم ہے, دار دنیا مشکل ہے ہمارے لیے سہل, ہم جو بیمار ہیں بار الہ ہمیں شفا عطا. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, مخلوق کی محتاجی سے معاف فرما, ہما وقت ہر لحظے اپنا محتاج رکھا. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہمارے جن گھروں میں پریشانیاں ہیں, جن گھروں میں جھگڑے ہیں, انہیں امن اور پیار عطا فرما دے. ہمارے بڑے پیارے دارے دنیا سے گزر چکے ہیں, یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے, ہمارا دارے دنیا سے اٹھنا سہل فرمانا, حق ہے موت بار الہ, اس موت کی جو تڑپیں اس میں آسانیاں فرما, اپنا نام اپنی یاد عطا فرما, یا اللہ قبر میں آسانیاں فرمانا، روز معاشر شفاعت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرا. بار لا تو غفور الرحیم ہے، وطن عزیز پر مہربانی فرما دے، امت مسلمہ پر احسان فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما دے، ہمیں امن عطا فرما دے، ہمیں عدل عطا فرما دے. بار لا تو غفور الرحیم ہے، ہمارے حال پر رہ، یا اللہ ہمارے حال پر رہ، یا اللہ ہمارے حال پر، یا اللہ یہ دولت جو ذکر کی تو نے دیا، اسے مخلوق تک پہنچانے کی توفیق عطا. یا اللہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس اور نبھانے کی توفیق عطا. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یہ صدقہ جاریہ ہمارے گھروں ہمارے خاندانوں میں جاری تھا. یا اللہ تو مہربانی فرمانے، ہماری اولاد کو محفوظ رکھ، یا اللہ انہیں اپنے نام سے بہرا مند فرما. بار لا تو غفور الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ، رب یسر ولا تعسر. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین.